ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مشایخ و علماء کرام، معزز شرکا و حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اپنی بے پناہ نعمتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہمیں نوازا. اور سب سے بڑی نعمت دنیا میں، سب سے بڑی نعمت جو آپ حضرات کو، اس مشن سے وابستگی رکھنے والوں کو، اس مرکز پر آنے والوں کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے وہ لاکھوں افراد جن پر اللہ کی رحمت ہوئی اور اللہ پاک نے انہیں اپنی سب سے بڑی نعمت سے نوازا، وہ اپنا ذکر ہے، اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد. یہ سب سے بڑی نعمت اس لیے دنیا میں اور کسی شے سے بھی سکون قلب کی دولت نہیں ملتی جتنی اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے ملتی. مال و دولت کی کثرت بھی اگر کسی کے پاس ہو جائے، طاقت، حکومت، اقتدار بھی کسی کے پاس ہو، سرمایہ دولت بھی بے پناہ کسی کے پاس ہو، دنیاوی اسباب، ذرائع اور وسائل کا بھی انبار ہو، عالیشان رہائش گاہیں ہوں، زندگی کی ساری سہولتیں ہوں، آسائشیں ہوں، اور ظاہراً آرام دینے والی اور سکون دینے والی جتنی چیزیں دنیا میں جن کا تصور کیا جا سکتا ہے سب موجود، تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اس بات کی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ انسان کو دل کا سکون نصیب ہو جائے گا. ان سب چیزوں میں سکون نہیں، سکون اللہ کی یاد میں. جس دل کو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کی نعمت نصیب ہو گئی، جس دل کو اللہ جل مجدہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کی نعمت نصیب ہو گئی، اسے سکون قلب مل گیا، اسے راحت جان مل گئی، اسے اطمینان نصیب. جتنی پریشانیاں، اذیتیں، الجھنیں دنیا میں ہیں، ان کو کوئی شے اس طرح ختم نہیں کر سکتی جس طرح اللہ کی یاد اگر دل میں رچ بس جائے تو ختم کر سکتی. اللہ پاک نے اس لیے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں جان لو اس حقیقت کو. بیٹے میں کہہ رہا ہوں، یہ ایک راز ہے اور تم پر منکشف کیے دیتے ہیں. وہ کیا راز ہے؟ کیونکہ لوگ اس چیز کی تلاش میں مارے مارے پھرتے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے غالباً، مقام پر میرے ذہن میں نہیں رہا، یہ حکایت بیان کی ہے کہ ایک شخص حضرت خضر علیہ السلام سے ملا، ملاقات ہوئی اور خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز کی چاہت ہے، کیا طلب ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے ایک ہی طلب ہے، وہ یہ کہ میں وہ شخص بن جاؤں جس کو سکون دل مل جائے، سکون دل کی تلاش. انہوں نے پوچھا تم کیسا بننا چاہتے؟ اس نے کہا بس ایسا بننا چاہتا ہوں کہ جس کو دل کا سکون مل جائے، سکون قلب مل جائے، اطمینان مل جائے، بس یہ طلب ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ذہن میں کوئی نقشہ ہے، کوئی نمونہ ہے، وہ فلاں شخص یا فلاں شخص یا فلاں شخص جس کے پاس تم دیکھو سکون قلب کی بڑی دولت ہو، تو میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں وہی تمہیں بنا دیتے. اس نے کہا پھر مجھے مہلت دے دیں. آپ نے کہا تمہیں 6 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، 6 ماہ دنیا میں گھومو پھرو تلاش کرو، کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جسے تم دیکھو کہ بڑے سکون سے رہ رہا ہے، بڑے اطمینان سے رہ رہا ہے، اسے کوئی غم کوئی پریشانی نہیں، بس کوئی ایسا تلاش کر لو تمہیں وہی بنا دیں گے. وہ 6 ماہ پوری دنیا میں گھومتا رہا، بادشاہوں کے پاس بھی گیا، وزراء کے پاس گیا، حکام کے پاس گیا، عمراء کے پاس گیا، ہر قسم کے شخص کے پاس گیا. ایک ایک دو دو دن تین تین دن رہا، جائزہ لیا، دیکھا، تو اس نے اندازہ کیا کہ یہاں تو ہر شخص پریشانی میں مبتلا ہے، ہر شخص پریشان، پریشانیوں کی نوعیت جدا جدا ہے مگر ہر شخص پریشان، سکون کسی کو نہیں. بادشاہ ہے تو اسے اپنی بادشاہی کا فکر ہے اور یہی فکر یہی غم اسے نیند نہیں آنے دیتا، بادشاہ ہو کر پریشان. امیر ہے اسے اپنے امیر سے امیر تر بننے کا فکر ہے، عمارت کا، سرمایہ دولت کا فکر، غم ہے. اور کسی عہدے منصب پر ہے تو اسے یہ ترقی کا غم ہے، یہ تنزلی کا ڈر ہے. جس پیشے میں بھی کسی شخص کو دیکھا اسے پریشانی میں مبتلا دیکھا، ہرس میں، ہوس میں. ہرس اور ہوس خود پریشانی. انسان کسی بھی چیز کا ہرس کر لے، ہوس کرے، تو یاد رکھ لیں کہ ہوس سے، ہرس سے کبھی زندگی میں سکون نہیں آتا، پریشانی آتی. انسان کسی چیز کے ہرس اور ہوس کو، چاہت کو جتنا بڑھاتا جائے گا اتنا چین، سکون، اطمینان لوٹتا جائے گا. چونکہ ہرس اور ہوس پیچھے پیچھے دوڑتی ہے اور مطلوب آگے آگے دوڑتا ہے. جس شے کا ہرس ہوتا ہے انسان کو، جس شے کی ہوس ہوتی ہے، وہ آگے آگے دوڑتی ہے اور ہرس پیچھے دوڑتا ہے. اور ہرس ایک ایسی دوڑ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. ہرس و ہوس ایک ایسی دوڑ ہے جو کبھی ختم، اس کی منزل کوئی نہیں. کوئی ایسا مقام نہیں آتا جہاں پہنچ کر ہرس یہ کہہ دے کہ میں سیر ہو گیا، میرا مطلوب مجھے مل گیا، اب مجھے قناعت ہے، میں مطمئن ہوں. ایسا کوئی مقام ہرس کی زندگی میں اور ہرس اور ہوس کے سفر میں نہیں آتا. یہ جو جو آگے بڑھتا ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہرس میں جتنا اضافہ ہوتا ہے سکون اتنا برباد ہوتا ہے، اطمینان قلب اتنا ضائع ہوتا ہے، راحت اتنی جاتی ہے، پریشانیوں میں اتنا اضافہ ہوتا ہے. جس کو دیکھا ہرس میں مبتلا دیکھا، ہوس میں مبتلا دیکھا، پھر چلتے چلتے ایک جوہری کے پاس پہنچا. سنار جوہری، جس کا ہیرے جواہرات سونے چاندی کا بہت بڑا کاروبار تھا، اس کے گھر کو دیکھا، محل کو دیکھا، عالی شان رہائش گاہیں دیکھی، سب کچھ دیکھا. جب ظاہری حالات اس کے رہن سہن کے دیکھے تو سمجھا کہ اب یہ وہ شخص ہے، کہ نہ اسے کوئی سلطنت کا غم ہے، نہ حکومت کا غم ہے، نہ کوئی اور. حالات بتاتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے دنیا میں جس کو کوئی غم پریشانی نہیں ہوگی، اسے مکمل سکون قلب ہوگا. اس کے पास गया, उससे पूछा भाई तुम्हें सुकून है? उसने कहा मैं तो सुकून के लिए तरस रहा हूं और मर रहा हूं। उसने कहा ये सारी चीजें जो तुम्हें मुयस्सर हैं, हीरों के सोने चांदी के अंबार लगे पड़े हैं, आलीशान घर हैं, मालदात हैं, और जाहिरन कोई दुश्मनी, अदावत, परेशानी, तकलीफ, मुसीबत कोई नहीं, न बीमारी, न मर्ज, कुछ भी नहीं। तो ये सारा खुशगवार माहौल और ये सारे साजगार हालात मिलकर भी तुम्हें सुकून नहीं देते। उन्होंने कहा ये मुझे एक रत्ती बराबर सुकून नहीं दे सके, मैं सख्त परेशान हूं, मेरा सुकून लुट गया है। उसने पूछा क्यों लुट गया है? फिर उसने एक दास्तान सुना दी, वो पलट गया। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस दुनिया में, दुनिया से दिल लगाने वालों में किसी के पास सुकून नहीं है। इस नतीजे पर पहुंचा कि दुनिया में दुनिया चाहने वालों से के पास और दुनिया से दिल लगाने वालों के पास और दुनिया का हिर्स हवस रखने वालों के पास और दुनिया जमा करने की तलब रखने वालों के पास और जो दुनिया की ख्वाहिश रखने वालों के पास पूरी दुनिया में कहीं सुकून है कदम नहीं। ये वाकया और हिकायत बयान करके आखिर में हजरत मौलाना रूम सबक ये देते हैं कि घूम फिर के इंसान जब तूने देख लिया कि पूरी दुनिया में दुनिया तलबी से सुकून नहीं मिलता, तो अब मैं तुम्हें बताऊं कि सुकून कहां मिलता है। सुकून मिलता है मौला तलबी से, दुनिया तलबी से सुकून नहीं मिलता। मौला को तलब कर और वो तलब अगर तेरे दिल में बस गई, जिस तरह दुनिया की तलब को इंसान ने दिल में घुसा लिया है, फिर सुहवस को दिल में घुसा लिया है, चाहतों को दिल में घुसा लिया है, दुनियावी चाहतों को, दुनिया की ख्वाहिशात को दिल में घुसा लिया है, अगर इस जगह अल्लाह की याद, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का जिक्र दिल में दाखिल हो जाए, बस जाए, तो फरमाते हैं बस एक ही रास्ता है, इससे सुकून कल्ब मिल जाए। ये हो उसके बाद दुनिया हो न हो, थोड़ी हो ज्यादा हो, वो चीजें उसको परेशान नहीं करती, न दुनिया का आना उसको गाफिल करता है, न छिन जाना उसके सुकून को लूटता है, मुतासर नहीं करता। दुनिया हो तो वो गाफिल नहीं होता और न हो तो बेसकून नहीं होता, बशर्ते कि वो याद दिल के अंदर दाखिल हो जाए, रच बस जाए। ये माना है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। नुक्ता यह है फरमाया अल्लाह पाक ने कि जान लो ये राज कि अल्लाह के जिक्र से सुकून दिलों को मिलता है। सुकून तो मतलब यह हुआ कि याद भी दिल में होगी तो दिल को सुकून मिलेगा। सुकून का महल क्या है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। किसको इत्मीनान मिलता है? दिलों को। तो इत्मीनान का महल और जगह क्या है? दिल। तो नतीजा ये निकला कि जब इत्मीनान की जगह दिल है तो इत्मीनान उसी दिल को मिलेगा कि जिस जिक्र की जगह भी दिल हो, अगर याद की जगह भी दिल होगी, यानी अल्लाह की याद दिल में रच बस जाएगी। जुबान पर तो हम लिए फिरते, हर वक्त हम तस्बीहां चलाते फिरते रहते, तो तस्बीह चलाने से सुकून कल्ब नहीं मिलता, तस्बीह चलाने से सुकून कल्ब नहीं मिलता, जुबान हिलाने से सुकून कल्ब नहीं मिलता। जुबान से, सिर्फ जुबान से ही अल्लाह अल्लाह करने और अल्लाह की इरशादात और तालीमात और हिदायत की तबलीग करते रहने से, ये कुछ करते और कहते या लिखते रहने से सुकून कल्ब नहीं। सुकून कल्ब मिलता है अगर अल्लाह की याद दिल में रच बस जाए। जहां याद होगी वहां सुकून होगा, जहां याद होगी, तो अगर याद दिल में होगी तो सुकून भी दिल में होगा। तो अल्लाह की याद और अल्लाह का जिक्र और अल्लाह का प्यार, अल्लाह की मोहब्बत, जरूरत यह है कि हम उसे दिल में जगा दें। अब कभी इंसान ये सोचता है, ये नुक्ता मैं समझा रहा हूं, कि लोग अल्लाह को भूले हुए, फासिक फाजिर हैं, शराबी हैं, बदकार हैं, गुनहगार हैं, अल्लाह को, अल्लाह की याद को, अल्लाह के अहकाम को भूले हुए, फिर उनमें कई काफिर हैं, मुशरिक हैं, بے ایمان ہیں جن کی آخرت طے ہو چکی ہے کہ جہنم ہے, ان کی آخرت کے بارے میں فیصلہ ہے کہ جہنم ہے. تو جن لوگوں کا ایسا کردار ہے دنیا میں, بعض اوقات یہ وسوسہ انسانی دل میں آ جاتا ہے, یہ وسوسہ, یہ نقطہ آج سمجھانا چاہتا ہوں. بعض اوقات یہ وسوسہ دل میں آ جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کی یاد بھی کی, چلو پورے طور پر نہ صحیح, ادھوری صحیح, دل میں نہ صحیح, زبان پر صحیح, کامل نہ صحیح, ناقص صحیح, کچھ نہ کچھ تو یاد بھی کی, کوشش بھی کی, اللہ اللہ بھی کیا, تبلیغ بھی کی, دین پڑھا بھی, سکھایا بھی, دین کا واعظ بھی کیا, دین کی راہ پر بھی چلے, تقریریں بھی کی, دین کے مرکز کی طرف بھی آئے, کچھ وابستگی بھی رکھی. انسان اپنے ان معاملات کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سکون نہیں ہے ان سب چیزوں کے باوجود سکون. دوسری طرف نگاہ دوڑاتا ہے, فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص, وہ تو میرے جتنا بھی دین پر نہیں چلتا. انسان سوچتا ہے, عام انسان سوچتا ہے کہ وہ تو اتنا بھی نہیں چلتا دین کی راہ پر جتنا میں چلتا ہوں, وہ تو اللہ کو اتنا بھی یاد نہیں کرتا جتنا میں کرتا, وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا. فسق و فجور کی میں مبتلا ہے, بدکاری میں مبتلا ہے, اللہ کی کھلی نافرمانی میں مبتلا ہے. اس کے ظاہر احوال کو دیکھتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اللہ کی اس پر اتنی نوازشیں, اس کے پاس زندگی کی ساری آسائش, مال و دولت اس کے پاس, گاڑیاں اس کے پاس, کوٹھیاں اس کے پاس, سکون اس کے پاس, یعنی وسائل اس کے پاس, ذرائع اس کے پاس, ملازم اس کے پاس, دنیا میں حکومت, منصب, عزت, شہرت, ناموری سب اس کے پاس. انسان ان چیزوں کو سمجھ لیتا ہے کہ اس پر اللہ کی اتنی نوازشیں, اس کو اتنا سکھی رکھا ہے, اس نافرمان کو اس کو اتنا سکھی رکھا ہے, کافر کو, اس فاسق و فاجر کو, بدکار کو اتنا سکھی رکھا ہے, اور میرے لیے دکھ. انسان یہ سمجھتا ہے دنیا, لیکن اس کا بھی جواب اللہ پاک نے دیا, اس وسوسے کا جواب بھی قرآن مجید نے دیا. مثال اس کی یوں سمجھیں, یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ دنیا, اسے ہم بھولتے جا رہے ہیں. جوں جوں دنیا طلبی دل میں آتی ہے تو دنیا کی حقیقت سے نگاہ اٹھ جاتی ہے. حقیقت دنیا کی کیا ہے؟ بے ثباتی. حقیقت دنیا کی, وہ ایک میر کا, یہ کسی کا ایک شعر بھی ہے کہ سب سے زیادہ بے ثبات چیز دنیا ہے. تو دنیا بے ثبات ہے اور ایک مختصر سا لمحہ ہے. خرابی یہاں پیدا ہوتی ہے کہ وہ زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے, وہ زندگی اسی طرح کی ایک زندگی ہے. وہ یہاں بیٹھے ہیں وہاں بھی بیٹھے ہوں گے, یہاں گھر ہیں وہاں بھی گھر ہوں گے, یہاں بازوں کے پاس جھونپڑیاں ہیں وہاں بھی بازوں کے پاس جھونپڑیاں ہوں گی, بازوں کے پاس محل ہیں بازوں کے پاس وہاں بھی محل ہوں گے, باغات ہیں وہاں بھی باغات ہوں گے, چشمے ہیں وہاں بھی چشمے ہوں گے, پہاڑ وادیاں خوبصورت سبزہزار ہیں وہاں بھی پہاڑ وادیاں چشمے سبزہزار ہوں گے, اعلیٰ محلات ہوں گے, خدام ملازم نوکر یہاں ہیں وہاں بھی خدام ہوں گے. پھر اس زندگی کی آسائشوں کا اس زندگی کی آسائش سے کوئی نسبت ہی نہیں. اس زندگی کا عالم تو یہ ہوگا کہ یہاں تو انسان تگ و دو کر کے, محنت مشقت کر کے, مر مر کے اپنی خواہش لیتا ہے, اور جن کو اس زندگی کا سکون ملے گا وہاں ہوگا ولکم ما تشتہی انفسکم, بس تم چاہو گے وہ چیز تمہیں مل جائے گی, بس تم خواہش کرو گے چیز تمہیں, تم چاہو گے یہ پھل کھانے کو دل کرتا ہے. یہاں تو موسموں کی پابندی ہے نا, اس موسم میں مل سکتا ہے اس موسم میں, وہاں موسموں کی قید بھی اٹھا دی گئی ہے. تم چاہو آج یہ پھل ملے, بس وہی پھل تمہارے سامنے آ جائے. آپ تصور کر سکتے ہیں اتنی آسائشوں کا اس دنیا میں؟ بولیے, نہیں کر سکتے. آسائشوں کے اعتبار سے موازنہ کریں تو کوئی موازنہ نہیں, کوئی مقابلہ نہیں. عمر کی طوالت کے اعتبار سے موازنہ کریں, کوئی مقابلہ نہیں. یہ زندگی 40 برس کی, 50 کی, 60 کی, 70 کی, 100 کی, اسی قدر عرصہ حیات ہے نا یہ. اور یہ عرصہ حیات مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہو رہی ہے قبر میں, برزخی, اور پھر قیامت کے اٹھنے کے بعد آگے جو زندگی چل رہی ہے وہ اینڈ لیس لائف ہے، وہ لاکھوں کروڑوں اربوں سالوں پر مشتمل ہے، وہ اربوں کھربوں سالوں پر، اتنی مدت پر مشتمل ہے جس کا تعین بھی ہم اپنے شمار کے مطابق نہیں کر سکتے۔ اربوں کھربوں کی تو یوں ہی بات ایک تصور کے طور پہ کر دی، ورنہ وہاں تو عرب بھی ختم ہو جاتے ہیں اور کھرب بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اینڈ لیس لائف خالدون، اس زندگی کا نام ہمیش گی ہے۔ اس زندگی کا نام کیا ہے؟ خلود ہے، ہمیش گی، دوام، یعنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو کہاں یہ 30, 40, 50, 60, 70, 100 سال کی زندگی کا عرصہ اور اس کی آسائشیں، اور کہاں پھر وہ آسائشیں پھر ہمیشہ چلے، کوئی ہے مقابلہ؟ بولیے۔ تو اب صرف فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ چند روزہ آسائشیں دکھائی دے رہی ہیں اور وہ دکھائی نہیں دے رہی، وہ ملے گی مرنے کے بعد، وہ ملیں گی۔ اب موت کا اتنا یقین ہو جتنا کہ زندگی کا ہے تو پھر تو وہ بات بنے۔ اب موت پر عقیدہ ہے، یقین نہیں، موت اور موت کے بعد کی زندگی پر عقیدہ ہے، یہ میرا بات سمجھیں، سمجھیں اس بات کو۔ ساری خرابیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں، موت اور بعد الموت پر ہمارا عقیدہ ہے، ایقان اور یقین نہیں ہے، یکین نہیں ہے۔ اس طرح یقین نہیں ہے جس طرح اس چیز کو ہم آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور پختہ یقین ہے کہ یہ آسائشیں، یہ عرصہ حیات کی سہولتیں یہ سامنے ہیں، اور ان کے یہ فوائد ہیں، نہ ملیں تو یہ نقصانات ہیں۔ تو جس طرح دیکھ کر ہمیں یہ یقین حاصل ہو رہا ہے، موت کے بعد کی زندگی کا اس سے کہیں زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ کیا؟ اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے، زبان پاک سے بتا دیا ہے کہ ایسا ہوگا، اور اللہ رب العزت نے وعدہ فرما دیا ہے قرآن میں کہ ایسا ہو۔ اب کہیے ایمان کی کمزوری ہے یا نہیں؟ بولیے نا، ہے کہ نہیں ایمان کی کمزوری؟ ہم اسے ادھار سمجھ کے اس نقد کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اسے ادھار جان کر نقد کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ وہ جو نظروں سے اوجھل ہے، اس اوجھل کی خاطر اس دکھائی دینے والے کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور اس حقیقت کی خاطر اس سراب کو چھوڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ یقین کمزور ہے، ایمان ناپختہ ہو گئے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد خدا جانے کیا ہوگا کیا نہ ہوگا، زبان سے نہیں کہتے، مگر اندر کے اندر یہی بات چھپی پڑی ہے۔ یہ جو اندر ہے، اس اندر کے بھی پردے اٹھائے نا اور اس کے بھی اندر چلے جائیں تو بات یہی اندر پڑی ہوئی، زبان سے نہیں کہتے۔ اور کوئی اگر ہمیں یوں منسوب کر دے کہ آپ موت کے بعد کی زندگی پر اور آخرت کی، اللہ کی نعمتوں پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، ہم سب کیا کہیں گے؟ استغفراللہ، آپ نے مجھے کافر بنا دی، آپ نے کیسی بات کر دی، میں کافر ہوں، میں یقین نہیں رکھتا، ڈانٹ گرا دیں گے، اس طرح ہی ہے۔ مگر آپ سارے سارے، تو میں اپنے حال پر قیاس کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اللہ کا جس پر کرم ہے وہ اس سے محفوظ ہے، مگر ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر گریبانوں میں جھانک کر علیحدہ دیکھیں تو آپ کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑ جائے گا کہ ہمارے اندر، پھر اس کے اندر، پھر اس کے اندر، جہاں اصل فیصلے ہوتے ہیں نا، جس تہ میں، وہاں یقین نہیں ہے۔ جس جگہ اصل فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ جو تہیں چھپی ہوئی ہیں اندر، جہاں بات راسخ ہو تو یقین ہوتا ہے، اس سے اوپر سب کچھ ہے، ہمارا عقیدہ بھی، ایمان بھی، دلائل بھی، اعتقاد بھی، سب کچھ ہے، مگر اوپر اوپر ہے، ان تہوں میں، ان تہوں سے اندر جہاں یقین بستا ہے، وہاں جگہ خالی۔ اگر وہاں یقین محفوظ ہو، وہاں یقین محفوظ ہو، ٹانگے سے نکلنے، یقین محفوظ ہو، تو اب اس دنیا کے دکھ کو کبھی دکھ ہی نہ سمجھے۔ ہائے 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 ہائے، یہاں کی بیماری کو اللہ گواہ ہے، کبھی بیماری ہی نہ سمجھے۔ یا اگر بھوک اور فاقہ آ جائے تو اسے کبھی فاقہ ہی نہ سمجھے، دکھ آ جائے تو کبھی دکھ ہی نہ سمجھے۔ یہی تو حضور سیدنا امام حسین نے سکھایا ہے سارا ملک، یہی تو کربلا مولا نے سکھایا ہے سارا کچھ، اور سکھایا کیا ہے حضور کی امت کو؟ یہی تو سبق سکھایا ہے. گلے کٹ رہے ہیں، سینوں سے فوارے خون کے نکل رہے ہیں، ایک ایک کر کے گلشن نبوت کے پھول لٹ رہے ہیں، خانوادہ اڑ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر مسکرا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ یہ زندگی جو جا رہی ہے اس کے پیچھے بڑی زندگی نظر آ رہی ہے، اعلیٰ زندگی نظر آ رہی ہے. یہ جو زندگی ہاتھوں کے سامنے جا رہی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے جا رہی ہے، اس کے پیچھے بڑی عظیم زندگی کھڑی نظر آ رہی ہے. اب جو اس زندگی کے پیچھے اس سے کروڑہا درجے بہتر زندگی دیکھ رہا ہو، وہ اس زندگی کو لٹاتے ہوئے کیسے پریشان ہوگا؟ ہائے ہائے، وہ اسے کیسے دکھ ہوگا؟ اس کے قدم کیسے ڈگمگائیں گے؟ وہ کیسے چیخے گا؟ وہ تو مسکرا مسکرا کے جائے گا. یہ واویلا تو دوسروں کا ہے جسے نظر نہیں آ رہی، یہ واویلا تو ان کا ہے جسے پیچھے کیا ہے نظر نہیں آ رہی. اور جو پسے دیوار دیکھ رہا ہے کہ بس اس کو پھلانگنا ہے، تو آگے تو حال ہی کچھ اور ہے، آگے تو حضور کی قربتیں ہیں، حضور کی مجلسیں، جس کے لیے ہم نعتیں سن سن کے ترس رہے ہیں. اس زندگی میں وہ تو نصیب نہیں ہوں گی نا، جس کے لیے ترس، اس زندگی میں تو نصیب نہیں ہوں گی نا. تو بس آگے تو وہ قربتیں ہیں کہ بس اس دنیا سے رخصت ہونے کی دیر ہے، تو حضور کی مجلسیں نصیب ہو جائیں گی اگر ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لی. قربتیں ہوں گی، انبیاء کی قربتیں ہوں گی. حسن اولئک رفیقہ، یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، حسن اولئک رفیقہ. آج تو آپ نہاج القرآن کے رفیق ہیں نا، کل حضور کے رفیق ہو جائیں گے صلی اللہ. انبیاء کے، قرآن کہہ رہا ہے انبیاء کے رفیق ہوں گے، صدیقین کے رفیق ہوں گے. رفیق کا لفظ پکا کر لینا تاکہ یہ بات یاد رہے. شہداء کے رفیق ہوں گے، صالحین کی رفیق. رفاقت، لفظ رفاقت کا یہی قائم ہوگا، فرق ہی ہوگا کہ آج اس جگہ رفیق ہیں، وہاں حسنا اولئک رفیقہ، اونچی رفاقت کے نصیب ہو جائیں گے، رفاقت کا درجہ بڑھ جائے گا. تو جو لوگ اس رفاقت کو دیکھ رہے ہوں، وہ سامنے کھڑی مسکرا رہی ہو رفاقت، اور جھولی پھیلا کے وہ سامنے کھڑی بلا رہی ہو وہ رفاقت، تو وہ پھر اس رفاقت کو چھوٹتے ہوئے دکھ ہوگا. وہ تو کہیں گے کچھ بھی نہیں، کٹیا بھی جل جائے، سب کچھ جل جائے، سب کچھ، کچھ بھی نہ بچے، پھر بھی مسکرا رہے ہیں کہ چلو چار روز کی بات ہے، پہنچنا تو وہی ہے نا، اور جہاں پہنچنا ہے پھر اس کی انتہائی کوئی نہیں. یہ ساری خرابی اس کمزوری کی ہے جو یقین میں واقع ہو گئی ہے، جو ایمان میں واقع ہو گئی. اس لیے حکمت اور اہمیت سمجھاتا ہوں کہ زور کیوں دیا ایمان کا بالغیب پر. ایمان بالغیب پر زور اس لیے دیا، یہی تو ساری پرکھ تھی مومن کی، کہ دیکھ لیا اور اتنا یقین ہوا، تو یہ کیا یقین ہوا؟ وہ جو دیکھے بغیر جو یقین پیدا کر لینا ہے، وہی ایمان ہے. دیکھے بغیر اتنا یقین پیدا کر لینا کہ دکھائی دینے والی چیز سے بھی بڑھ کر یقین پیدا کر لینا، یہ ایمان. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، تو پھر انسان یہ موازنہ دنیا میں نہیں کرتا کہ اس کو یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا، سکھ کی زندگی بسر کر رہا ہے. وہ سکھ نہیں ہے، یہ بھی ہمارا مغالطہ ہے. اگر کوئی کافر ہے، کوئی گناہ گار ہے، کوئی ظالم ہے، نافرمان ہے، اور اسے یہ سب کچھ ملا ہے دنیا میں، تو اسے سکھ نہ سمجھے. کیا ہے اس کی مثال دیتا ہوں. مثال یہ کہ اگر کسی مجرم کا 302 کا پرچہ ہو جائے کسی پر، قاتل ہو، بہت بڑا مجرم ہو، قتل کا مجرم، اس کے خلاف پرچہ ہو، گواہیاں پڑیں، شہادتیں ہوں، ثابت ہو جائے جرم اس کا، ملزم کا جرم ثابت ہو جائے اور مجرم قرار پا جائے، اب اس کو جج سزا سنا دے، سزائے موت، آخری اپیل تک بھی ختم ہو جائے، سیشن کورٹ میں جائے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، معافی کی عدالت میں بھی جا کے آخری جگہ پر بھی اس کی اپیلیں رد ہو جائیں، اور فیصلہ ہو جائے کہ اب اس کو سزائے موت مل. جب سزائے موت ڈکلیئر ہو جاتی اور یقین ہوتا ہے کہ اب سزائے موت کا فیصلہ منسوخ نہیں ہو سکتا، اس وقت معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اس مجرم کو جسے موت کی سزا دی جانے والی ہو، اسے ایک پریویلیج دیا جاتا ہے، اسے ایک سہولت دی جاتی ہے. کیا؟ اس وقت اسے ایک سہولت دی جاتی ہے،
और क्या कहा जाता है, भाई जो तेरी ख्वाहिश है मांग ले, कोई बड़ी से बड़ी जो ख्वाहिश है तो ले ले, बस वो जो सजा है उससे तो नहीं छूट सकता, बाकी जो तू चाहता है ख्वाहिश पूरी कर ले। जज अपने दायरे अख्तियार के मुताबिक ही बात करता है ना। तुम उस वक्त मुजरिम कहता है मेरी दुनिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है, वो पूरी कर दी जाती, जो ख्वाहिश जो तलब वो पेश करता है वो बोलिए पूरी कर दी जाती। तो दोस्तों जो अल्लाह के नाफरमान हो गए ये मुजरिम हो गए।